صحابت ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 254، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی، موقع 6/7/2001، موضوع حدیث کو چھوڑنے کا چور دروازہ کس نے کھولا؟ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی، رابطے کے لیے محمدی کیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 542۔
حسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ہمارے اور شیعہ کے درمیان ایک بڑا اختلاف یہ ہے کہ شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ مرتد تھے، صحابہ منافق تھے، صحابہ نے اہل بیت پر ظلم کیا اور صحابہ اس قسم کے دھوکے میں، مالی بدعنوانی میں، لوگوں سے فراڈ کرنے میں، خاص کر صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، خلافت و ملوکیت لکھ کر مودودی صاحب نے شیعہ کی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ واقعی حضرت عثمان حکومت کے عہدے اپنے رشتہ داروں کے اندر بانٹ دیا کرتے تھے، اہلیت معیار نہ تھا، معیار رشتہ داری تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلام میں جاہلیت داخل ہو چکی تھی، یعنی اسلام اور کفر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں خلط ملط ہو چکا تھا، اور حضرت معاویہ نے اپنے شرابی، زانی اور بدکار بیٹے کی لوگوں سے بیعت لے کر ظلم کا دروازہ اسلام میں کھول دیا تھا، خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا تھا، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے، امام بخاری پر جرح ہو سکتی ہے، امام مسلم پر کلام ہو سکتا ہے، صحہ ستہ کے مؤلفین پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جب سند میں نبی کے کسی ادنا صحابی کا تذکرہ آ جائے ہم اپنی نگاہیں احترام سے جھکا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں الصحابہ کلہم عدول، یہ سب عادل تھے، ہم ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کر سکتے ہیں. اور ہمارا یہ عقیدہ کسی جذباتیت پر مبنی نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ رب کے قرآن پر مبنی ہے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اے لوگو، تم ویسا ایمان لے کر آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے. مشرکین مکہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے واقعے کو دیکھ کر، آل یاسر کے ایمان لانے کے واقعے کو دیکھ کر لوگوں سے کہا تھا کہ ہم ایسا ایمان لے کر آئے کما آمن الصفحاء، جیسے یہ بلال پاگل ایمان لے کر آیا ہے، جیسے یہ صہیب ایمان لے کر آیا ہے، جیسے یہ ابو ذر ایمان لے کر آیا ہے کہ اس کو اپنے پرائے کی کوئی تمیز نہیں، صرف اللہ کا نبی ہی اس پہ نظر آتا ہے. اللہ نے کہا ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ ویسا ہی ایمان لے کر آئے جیسا بلال ایمان لے کر آیا، جیسا خدیجہ ایمان لے کر آئی، جیسے صہیب ایمان لے کر آئے، جیسے عثمان ایمان لے کر آئے، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، یہ ایمان والے ہیں، ورنہ رب ان کا ایمان قبول نہیں کرتا. صحابہ کے بارے میں ہمارے دل میں جو احترام کا جذبہ پیدا ہوا ہے، ہم ان کے بارے میں کسی گالی کو کسی کی زبان سے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رب نے ان کے بارے میں قرآن میں یہ حکم نازل کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اے نبی، اس درخت کے نیچے یہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، اصل میں یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. یہ عہد و پیمان اللہ کے ساتھ تھا کہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ باقی ہے، ہم حضرت عثمان کے قصاص کے لیے لڑتے رہیں. اللہ نے ان کے دل کو ایمان کا ماوا اور ملجا قرار دیا ہے، اور ان کے دل میں کفر فسق آنے والا نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب صحابہ جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ انہوں نے اللہ کے نبی سے سن کر بیان کیا ہے وہ 100% صحیح ہے. شیعہ نے صحابہ پر کان و تشنی کے جو پہاڑ توڑے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اسلام صحابہ کے ہاتھوں سے ہم تک پہنچا ہے، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک جو اسلام پہنچا ہے، اس اسلام میں تشکیک پیدا کر دی جائے کہ جب یہ لوگ مسلمان ہی نہ تھے، جب یہ مرتد ہو چکے تھے، جب ان کے دل میں نفاق تھا، جب ان کے دل میں جاہلیت تھی، جب یہ حکومت کے عہدے اپنے رشتہ داروں کو بانٹتے تھے، جب یہ اپنے بدکار بیٹے کے لیے لوگوں سے بیعت لیتے تھے، پھر وہ قرآن جو ان کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ وہ حدیث جو ہم تک ان کے ذریعے سے ملی ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ دین اسلام میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار شیعہ کے نزدیک صحابہ کی بے حرمتی کرنا، ان پر الزام لگانا، ان کے ایمان میں شک پیدا کرنا، ان کے نفاق کا فتویٰ دینا، یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا شیعہ کا. اور اس ہتھیار میں وہ تقریباً کامیاب ہو گئے. انکار حدیث کے فتنے کہاں سے چلے؟ جب صحابہ پر گفتگو ہوتی ہے اس پر جرا ہوتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ حدیث کا سارا ذخیرہ جو صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ ناقابل اعتبار ہے. اگر یہ اصول جو ملا جیون نے نور الانوار میں ذکر کیا ہے، ان عرف بالعدالت والضبط دون الفقہ کا انس و ابی ہریرہ تھا، اگر کسی کی عدالت، کسی صحابی کی عدالت تو معروف ہو کہ وہ عادل ہے، اور یہ بھی معروف ہو کہ وہ جو کچھ سنتا ہے وہی کچھ لکھتا ہے، نسیان کا مریض نہیں ہے، دون الفقہ، لیکن اس کے اندر دین کی سمجھ بھی نہ ہو، انس بھی ہوا رہتا جیسا کہ حضرت انس میں دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہ تھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہ تھی. یہ دونوں غیر فقیر صحابی تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ. کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کریں، وَإِنْ وَافَقَ حَدِيثُهُ القیاس، اگر ان کی حدیث ہمارے قیاس سے موافقت کر لے، اگر ان کی بیان کردہ حدیث ہماری عقل میں آ جائے، اُمِنَ بِهِ، اس پر تو عمل کیا جائے گا. وَإِنْ خَالَفَهُ، اور اگر ہماری یہ گندی عقل صحابی کی بیان کردہ حدیث کی تردید کر دے، ہماری اس عقل میں صحابی کی حدیث نہ آئے، لم نترک الا بالضرورہ، اس حدیث کو کسی نہ کسی وجہ سے ترک کیا جا سکتا ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ انہ غیر فقیہ، اور وہ وجہ یہ ہے کہ صحابی جو حدیث بیان کر رہا ہے، یہ حدیث بیان کرنے میں تو قابل اعتماد ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر دین کی سمجھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی بیان کرتا حدیث اگر عقل کے خلاف ہو تو اس کو رد کر دیا جائے. اس لیے کہ حدیث کو دلوانا لوگ روایت کرتے ہیں، فَلَعَلَّ الرَّاوِي نَقَلَ الْحَدِيثَ بِالْمَعْنَى عَلَى حَسْبِ فَهْمِهِ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ صحابی نے یہ حدیث اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق بیان کر دی ہو، وَأَخْطَأَ، اور وہ غلطی کھا گیا ہو. وَلَمْ يُدْرِكْ مُرَادَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ، اور اس کو نبی کی بات کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں نبی کی مراد کیا ہے، اس نے غلطی کی ہو اور نبی کی مراد کو وہ نہ پا سکا ہو، نبی کے کہنے کے مطلب کو وہ نہ سمجھ سکا ہو. یترک الحدیث ویعمل بالقیاس، حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا. قانون کیا بنایا حدیث کو چھوڑنے کا؟ کہ اگر کوئی حدیث حضرت انس یا حضرت ابو ہریرہ یا ان جیسے غیر فقیہ صحابی بیان کرے، ان کی حدیث اگر ہماری عقل میں آ جائے تو اس حدیث کو تسلیم کر لیا جائے، اور اگر ہماری عقل اس حدیث کو قبول نہ کرے، یہ نہیں کہ صحابی کو رد کر دیا جائے بلکہ صحابی کی بیان کردہ حدیث کو بھی رد کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے حدیث کو تو بیان کیا لیکن حدیث کا جو معنی اور مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا چاہتے تھے، صحابی اس کو نہ پا سکا. یہ چور دروازہ ہے حدیث کو چھوڑنے کا، اور اگر اس کو معیار بنا لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ابو بکر کی خلافت ظلم پر مبنی ہے. حضرت عمر نے ثقیفہ بنی صاحبہ نے ابو بکر کے ہاتھ پر بیٹھ کر کے ظلم کا دروازہ کھولا. ہم کہیں کہ اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ نے اپنے سفر صحابہ میں سے سب سے افضل اس کو اپنے وسلے پر کھڑا کر کے کہا میری ابا بکر صلی اللہ علیہ الناس, جہاں لوگوں کو کہو لوگ ابو بکر کی امامت میں اس کی اقتداء میں اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھے اور ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے. میری ابا بکر صلی اللہ علیہ الناس, اگر اس معیار کو اس قانون کو تسلیم کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ صحابہ نے نبی کی بات کو سمجھا نہیں, نبی جو کہنا چاہتے تھے اس کو جانا نہیں, وہ اصل میں اپنے داماد حضرت علی کو اپنے بعد خلیفہ بلا فصل بنانا چاہتے, کیا جواب دو گے؟ جب صحابی پر اس قسم کا حملہ کیا جائے کہ صحابی نے حدیث کے معنی کو نبی کی برات کو سمجھ ہی نہ سکا, آج 1400 سال کے بعد ہم نے نبی کی حدیث کو سمجھا کہ اس کا معنی کیا ہے. اگر شیعہ یہی اعتراض اٹھا دیں کہ ابو بکر نبی کی حدیث کو نہ سمجھ سکا, عمر نبی کی حدیث کو نہ سمجھ سکا, عثمان نبی کی حدیث کو نہ سمجھ سکا, طرح زبان نبی کی حدیث کو نہ سمجھ سکے, سعید سعید نبی کی حدیث کو نہ سمجھ سکے, نہ انصاریوں نے نہ مہاجرین نے خلافت کے مسئلے میں نبی کی حدیث کو سمجھا. سمجھا تو علی نے سمجھا, سمجھا تو عباس نے سمجھا, جس نے حضرت علی سے کہا تھا علی نبی زندہ ہے, جاؤ نبی سے اپنے بارے میں لکھوا لو, نبی سے کہلوا لو, نبی کے مرنے کے بعد پھر تم کو کوئی خلافت نہ دے گا. نبی کی حدیث کا معنی حضرت عباس سمجھ رہے ہیں, حضرت علی سمجھ رہے ہیں. اہل بیت کا حق کون کہتا ہے کہ اہل بیت کا حق زیادہ نہیں ہے؟ اہل بیت میں جہاں نبی کی بیوی آتی ہے وہاں اللہ کے نبی نے اپنی چادر میں حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو اپنی چادر میں اکٹھے کر کے کہا, ہاں اللہ اور لوگ جو میرے اہل بیت ہیں, جب اللہ کے نبی کو اہل بیت کریں گے تو کیا وجہ ہے کہ اہل بیت کی موجودگی میں خلافت کا حق ابو بکر کو چلا جائے؟ نبی پر اہل بیت کی تطہیر کی آیت اترے اور لوگ قیامت تک اہل بیت کی تطہیر کی آیت کی تلاوت کریں, کیا جواب دو گے شیعہ کو؟ اور یہی بات مودودی نے رسائل مسائل حصہ شیر میں لکھی ہے, جب سائل سلام کرتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وارد شدہ حدیث جو بخاری میں مسلم میں موجود ہے, تو مودودی صاحب جواب دیتے ہیں میں نے ان احادیث کی اسناد کو اکٹھا کیا اور میں نے دیکھا کہ ان ساری روایات کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرنے والے ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ کو ہم جھوٹا تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ابو ہریرہ وہی غیر فقیہ ہے کہ جس کو دین کی سمجھ بوجھ نہ تھی. ہو سکتا ہے نبی نے کچھ کہا ہو اور ابو ہریرہ نے کچھ سمجھا ہو. شیعہ مودودی اور ملا جیون نور الانوار کا مصنف ہم تھی کس پر زیادہ ہاتھ صاف کرتا ہے؟ اس ابو ہریرہ پر کہ جو نبی کے در کو نہ چھوڑتا تھا, کس لیے نہ چھوڑتا تھا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کوئی حدیث بیان کرے اور ابو ہریرہ نہ سن سکے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جس نے اللہ کے نبی نے ایک دن کہا مان, ابو ہریرہ کیا مانتا ہے. ایک اور صحابی سے اللہ کے نبی نے پوچھا, اس کی خدمت کا سرا دیتے ہوئے اس سے سوال کیا مال کیا مانتا ہے. حضرت فاطمہ سے جیسے کہا تھا سلی ما شیطن مالی, مال میرے مال سے کیا مانتی ہے, دینے کو تیار ہوں. اس صحابی سے پوچھا گیا, اس نے کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کی رفاقت مانتا ہوں, دنیا کا مال نہیں, عہدے کا لالچ نہیں, تلا نہیں. اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو مانتا ہوں جنت میں آپ کی رفاقت مانتا ہوں. ابو ہریرہ تو کیا مانتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی بات سنتا ہوں, بات بھول جاتا ہوں, میں آپ سے یہ مانتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ آپ کی بات سنو اور اس کو نہ بھولو. اللہ کے نبی نے کہا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی, آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے چادر میں اشارے کیے اور کہا اس کو لپیٹ لو. حضرت ابو ہریرہ نے لپیٹا, اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ اس کا بات میں نبی کی حدیث سنتا ہوں لیکن میں سننے کے بعد نبی کی کسی حدیث کو بھولتا نہیں. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کو بھوک کی وجہ سے رش پڑ جایا کرتے تھے, لوگوں سے پوچھتا تھا وجود امور تو آنا آنا ہوتے ہی مسکینوں میں تینوں میں اسیرا. قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے لوگوں, اس کا معنی کیا ہے؟ اور ابو بکر صدیق ابو ہریرہ کو اپنے گھر اٹھا کر لے جاتے تھے. ابو ہریرہ اس کا معنی آ میں تجھ کو دسترخوان پر بتلاتا ہوں, اس پر اعتراض کرنے کا معنی یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے بعد سب سے زیادہ روایت کرنے والا شخص ابو ہریرہ کی احادیث پر ہاتھ صاف کر دیا جائے کہ یہ نبی کی حدیث کو بیان کرتا ہے لیکن نبی کے مفہوم کو نہیں جانتا, اس لیے کچھ کو کچھ کہہ دیتا ہے. اس لیے ذخیرہ احادیث میں سے ابو ہریرہ کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں. یہ ہے وہ چور دروازہ جس کو ہم نے پرویز کے لیے کھولا, جس کو ہم نے شیعہ کے لیے کھولا, جس کو ہم نے عبداللہ چکرانی کے لیے کھولا, جس کو ہم نے ان بے دین عہدیداروں کے لیے کھولا ہے جو حدیث پر عمل کر کے جنت کمانا نہیں چاہتے, دین میں تشکیل چاہتے. اور مجرم کون ہے؟ ہم. نبی کی حدیث اگر حجت نہ ہو, قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتۃ, میں نے تم پر مردار کو حرام کیا ہے. صرف قرآن کو حجت ماننے والے جہاں اعلان کر دو کہ مچھلی حرام ہے, اس لیے کہ مچھلی مردہ کھائی جاتی ہے, مچھلی کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جاتا, مچھلی کی شہرت نہیں کاٹی جاتی. کون کھاتا ہے؟ وہ بھی جو حدیث کو حجت نہیں مانتے. انکار حدیث کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ کوئی حدیث حجت نہیں, اور دوسرا فتنہ یہ بھی ہے کہ جو حدیث قرآن سے ٹکرا جائے وہ بھی حجت نہیں, اس کو بھی نہ مانا جائے. ظالموں نے حدیث کی گھڑی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری حدیث کو قرآن پر پیش کرنا, اگر قرآن اس کی تصدیق کر دے تو حدیث کو مان لینا ورنہ حدیث کو چھوڑ دینا. کے مطلب کے لیے حدیث بھی کھڑی گئی. کیا کرو گے اس آیت کا کہ تم پر یہ آیت مچھلی کو حرام قرار دیتی ہے؟ کوئی ہم سے پوچھے ہم نبی کی حدیث کو مانتے ہوئے ہند مل مئی کا کام اللہ نے دین دانوں کو ہمارے لیے حرام قرار دیا کہنے والا کیا ہے محمد رسول اللہ جس کی حدیث کو مان کر ہم مچھلی کھاتے ہیں اور تم قرآن سے ٹکرانے والی حدیث کو مانتے نہیں ہو؟ تمہارے کھانے کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی آزان ہو جائے اے ایمان والے جن کے دل میں ایمان ہے آئے مسجد کی طرف. بابا ان بھائی تجارت چھوڑ دو. اللہ نے کس کو حکم دیا ہے؟ ہر ایمان والے کو. کیا عورت ایمان والی نہیں ہوتی؟ کیا بچہ ایمان والا نہیں ہوتا؟ کیا غلام ایمان والا نہیں ہوتا؟ کیا مسافر ایمان والا نہیں ہوتا؟ اس آیت کی روح سے مرد پر، عورت پر، بچے پر، مسافر پر، غلام پر، ہر ایک پر جس کے دل میں ایمان ہے جنا فرض ہے. گاڑیاں رک جائیں، بسیں روک دی جائیں. کیوں؟ جمعے کی آزان ہو گئی. جو جمعے کی آزان کے بعد نماز کے لیے مسجد میں نہ آئے وہ بے ایمان ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ رب کے حکم کا انکار کر رہا ہے. کیسے چلائیں گے اس نظام حیات کو؟ کوئی ہم سے پوچھے ہم تو کہہ دیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا مسافر پر جمع فرض نہیں ہے، عورت پر جمع فرض نہیں ہے، مریض پر جمع فرض نہیں ہے، غلام پر جمع فرض نہیں ہے، بچے پر جمع فرض نہیں ہے. ہمیں حدیث بتلاتی ہے کہ اس آیت کا یہ معنی ہے. اور اگر حدیث کو حجت نہ مانا جائے یا اس حدیث کو جو قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو حجت نہ مانا جائے، بتلاؤ تمہارے لیے نظام حیات چلانے کی اور کون سی دلیل باقی رہتی ہے؟ لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. قرآن کہتا ہے اگر تمہیں فتنے کا ڈر ہے کہ کافر تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، تمہیں اجازت ہے کہ نماز میں قصر کر سکتے ہو. خوف کی حالت میں قصر کی جا سکتی ہے. قرآن میں شرط لگا دی ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہے کہ دشمن نماز کی حالت میں تم پر حملہ کر دیں گے، تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے، تمہیں اجازت ہے نماز میں قصر کر لو. سفر میں قصر کرنا حدیث سے ثابت ہے. جو حدیث کو نہیں مانتا اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ سفر میں قصر کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا اللہ کے نبی ہم کثرت میں بھی ہیں امن میں بھی ہیں. قرآن کہتا ہے کہ تمہیں ڈر ہو فتنے میں مبتلا ہونے کا تب قصر کرو. اب ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ رب نے تم پر انعام کیا ہے کہ تمہیں سفر میں بھی قصر کی اجازت دی ہے. ہم حدیث کی وجہ سے اس مسئلے کو مانتے ہیں، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ انکار حدیث کا ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے جیسا امام کرخی نے کہا، قرآن کی ہر آیت، نبی کی ہر حدیث جو ہمارے ایمان کے قول سے ٹکرا جائے گی اس حدیث کو منسوخ قرار دیا جائے گا یا اس حدیث کی تعویل کر لی جائے گی. جو حدیث ایمان کے قول سے ٹکرا جائے اس کو رد کر دیا جائے. حجت تمہارا ایمان ہے، نبی نہیں ہے. نبی تمہارے ایمان پر ترتی تھی، محمد رسول اللہ پر نہیں. ایمان کی بات اگر نبی سے ٹکرا جائے، ایمان نے خود کہا ہم نبی والے ہاتھ میری بات کو اٹھاؤ دھیان پر دے مارے محمد رسول اللہ کی موجودگی میں. ابو حنیفہ اس شان کا مالک نہیں کہ وہ نبی کی حدیث کو نہ مانے اور اس کی تسلیم کیا جائے، اس کی اتنی ضرورت نہیں. لیکن اس کے ماننے والے، بعد میں اٹھنے والے مصنفین اس کی بات کو اتنا اتنا دیں کہ اپنے عقیدے کو سوار لو، کم از کم جو لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں ان کا ذہن حدیث کے معاملے میں اتنا کلیئر ہو کہ کسی کی تشکیل کے پیدا کرنے پر ان کا جواب صرف یہ ہو کہ ہم صرف اللہ کے قرآن کو نہیں محمد رسول اللہ کے فرمان کو بھی ویسے ہی حجت مانتے ہیں جیسے قرآن کو حجت مانتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو صرف قرآن نہ دیا، قرآن کے ساتھ حدیث بھی آسمان سے اتاری ہے. یعلمہم کتاب والحکمہ، اللہ کا نبی اپنے صحابہ کو صرف قرآن کی ہی تعلیم نہ دیتا تھا، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھایا کرتا تھا. یہ کہنا کہ کوئی حدیث حجت نہیں، یہ خارجیوں کا مقدمہ کا عقیدہ. یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف آنے والی حدیث حجت نہیں، یہ بدعتیوں کا عقیدہ. یہ کہنا کہ ایمان کے طور کے خلاف آنے والی حدیث حجت نہیں، یہ مقلدین کا شیوا. یہ کہنا کہ جو حدیث عقل کے خلاف ہو اس کو نہ مانا جائے، یہ شیعہ کا عقیدہ ہے. اگر عقل حجت ہوتی مسا جرابوں پر موزوں پر اوپر سے نہ کیا جاتا، نیچے سے کیا جاتا. مٹی نیچے سے لگتی ہے اوپر سے نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر عقل کو اختیار ہوتا کہ جو بات ہماری اس محدود عقل میں آئے اس کو مان لو، جہاد کا قانون بنا کر اور آگ پر چھری چلانا جیسا کہ مودودی نے اپنے لٹریچر میں کیا کہ آگ صحیح ہے، حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، لیکن چونکہ اس جہاد کے خلاف ہے اس لیے اس حدیث میں نہیں مانا جائے گا. یہ درایت کا ہتھیار ہم کہیں گے حدیث کے ہاتھ میں کس نے دیا؟ ہم نے. یہ کہا جائے کہ جو بات ہماری اس ناقص عقل میں آ جائے وہ تو حجت ہے، ورنہ نبی کی بات کو رد کر دیا جائے وہ قابل اعتبار نہیں، یہ انکار حدیث کا فتنہ ہے. اپنے عقیدے کو کیسے سنو؟ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں حدیث. ہم ان دونوں کریں گے جو مانا قرآن کا محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلے وہی حق ہے، جو ہماری عقل میں آئے وہ حق نہیں ہے. اس طریقے سے اپنے عقیدے کو سنارو تاکہ کوئی شخص آپ پر حدیث کے بارے میں حملہ نہ کر سکے اور آپ کو غلط فہمی میں مبتلا نہ کر سکے، صراط مستقیم سے ہٹا کر کسی غلط راستے پر نہ چلا سکے. خود بھی اس عقیدے کو سمجھو اور اپنی اولاد کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کرواؤ کہ اسلامی عقیدہ حدیث کے بارے میں کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فیصل آباد سے مولانا صادق خلیل صاحب آئے ہوئے ہیں، فرض نماز کے بعد آپ سے وہ کچھ گفتگو کریں گے. آپ ان کی گفتگو سنیے اور ان کے ساتھ تعاون کیجیے. ایک شخص نے دعا کے لیے کہا ہے, وہ اپنی پڑھائی کے بارے میں پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس مشکل کو حل کرے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس مسجد کے ایک ساتھی نمازی میاں گلزار سعید, جن کا کل انتقال ہو گیا تھا, ان کی مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر اس کا عقیدہ توحید پر ہے, سنت پر چلنے والا یہ شخص ہے جس کا انتقال ہو گیا, اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے, ان کی غلطیوں کو معاف فرمائے, اس کی قبر کو منور کر دے اور اس کو وسیع کر دے, اس کے درجات کو بلند فرمائے. ایک اور اعلان یہ ہے کہ اصغر مال روڈ نیز چنگی نمبر 4 کے قریب التوحید کی سٹ ہاؤس کسی ساتھی نے قائم کیا ہے, وہاں سے علماء اہل حدیث کی کیسٹیں مل سکتی ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اہل حدیث رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ کیا اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے؟ ہم رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے, اور یہ ایسی سنت ہے کہ جس کا ترک ثابت نہیں ہے, یہ منسوخ نہیں ہوئی. یہ ایسی سنت ہے جس سنت کو متواتر سنت کہا جا سکتا ہے. علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں جو احادیث متواترہ ہے اس میں رفع الیدین کی حدیث کو شامل کیا ہے, اور متواترہ حدیث کے بارے میں احناف کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اس کا درجہ قرآن کی مانند ہے. ہم رفع الیدین اس لیے کرتے ہیں کہ یہ محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. سوال کا دوسرا حصہ, کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ محمدی نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. یہ نماز جو مطلوب ہے, جو نمازی کا مقصود ہے, جو جنت میں جانے کا سبب ہے, وہ نماز وہی ہے جو محمد الرسول اللہ نے پڑھی. اور اگر یہ کہا جائے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے کیا حرج ہے, میں کہوں گا پھر پہلی بھی چھوڑ دو تو کیا حرج ہے؟ پہلی کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تو رفع الیدین ہے. رفع الیدین کا معنی اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا, اس لیے اس کا کرنا ہی صحیح ہے, نہ کرنا صحیح نہیں ہے. کیا ہاتھ میں تسبیح پکڑنا اور اس پر ود کرنا, یا جو گھروں میں کھجور کی گٹھلیوں پر شمار کیا جاتا ہے, یہ جائز ہے؟ اگر انسان بھول جانے کا اس کو ڈر ہو کہ میں بھول جاؤں گا, بوڑھے کے لیے تسبیح کی اجازت لگتی ہے, اس میں کچھ رعایت ملتی ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے, بھول جاتا ہے کہ 33 مرتبہ ہوا ہے کہ نہیں. لیکن جو نوجوان ہے اس کو چاہیے کہ یہ انگلیوں پر پڑھے, اس لیے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دے گی اللہ کے دربار میں کہ ہم پر پڑھا گیا تھا, وہاں تسبیح نہیں ہوگی. نماز پڑھنے کے دوران اگر کوئی شخص بھول جائے یا اس کی کوئی رکعت رہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ بھول جائے کہ پتہ نہیں 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں, سجدہ سہو کرے. اور اگر اس کو پتہ ہو کہ میری ایک رکعت رہ گئی ہے, وہ ایک رکعت پڑھے. اگر اس کو یقین ہے کہ ایک رکعت رہ گئی ہے تو ایک رکعت پڑھے. اور اگر اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں پوری پڑھی ہے یا کم پڑھی ہے, تو جس پر زیادہ اس کو اعتماد ہے اس پر بنا کرے اور سجدہ سہو کرے. سود کے بارے میں سوال ہے کہ ایک شخص نے سود کی کوئی رقم رکھ دی, پہلے مسئلے کا پتہ نہیں تھا, اب پتہ لگا کہ یہ ناجائز ہے, تو اس کی اس رقم سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سود کی رقم وہ بینک سے لے لے, خود استعمال نہ کرے اور کسی غریب کو بھی نہ دے, کہ چلو اس کی غربت دور ہو جائے گی. غریب کے لیے بھی سود ایسے ہی حرام ہے جیسے عام آدمی کے لیے حرام ہے. کسی موقع پر کوئی شخص ناجائز پھنسا دیا جائے, پولیس پھنسائے یا کوئی اور پھنسائے اس کو غلط مقدمے میں, اور پولیس اس کو چھڑانے کے لیے رشوت طلب کرے, یہ حرام کا مال ہے, وہ حرام طلب کرتی ہے, یہ حرام کا مال اس پولیس والے کو دے کر اس کی جان چھڑا لی جائے, اس کا یہ استعمال صرف جائز ہے. ورنہ اس کا کوئی اور استعمال کہ یتیم کو دے دیا جائے, بیوہ کو دے دیا جائے, جائز نہیں ہے. مسلمان بھائی کی غیبت تو حرام ہے، کیا مشرک و کافر کی غیبت کرنا جائز ہے؟ کیا ان کی غیر موجودگی میں انہیں کافر و مشرک و منافق کہنا جائز ہے؟ ہاں، غیر مسلم کی غیبت جائز ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ آنے والا اپنی قوم کا بدترین شخص ہے. جب وہ شخص نبی کے پاس پہنچا، آپ نے اس کی عزت کی، اس کو بڑا برا بھلا نہ کہا. اس کے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، اس کے آنے سے پہلے تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ برا شخص ہے، اور اس کے آنے کے بعد آپ نے اس کی عزت تکریم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے کیا مجھے بدخو پایا ہے کہ میں لوگوں کے گلے پڑوں، بد زبانی کروں؟ یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ کسی غیر مسلم کی غیبت کی جا سکتی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرغی کے 12 بچے تھے، ایک چیر اٹھا کر لے گئی، مرغی نے شور مچایا. حضرت یعقوب نے کہا اتنا شور کیوں کرتی ہو، دوسرے 11 تو موجود ہیں. اور جب 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف گم ہو گئے تو حضرت یعقوب نے مرغی سے زیادہ شور کیا اور روئے. کیا یہ واقعہ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی عیسائی روایت ہوگی، مولانا صادق خلیل صاحب بیٹھے ہیں جو تفسیر پر کام کر رہے ہیں، ان سے پوچھ لیا جائے گا. آپ کہتے ہیں گھر میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، آج کل تو ساری معلومات انٹرنیٹ پر ہیں، حتیٰ کہ اگر حدیثوں کے رسالے مجلے وغیرہ بھی انٹرنیٹ پر آتے ہیں اور دوسری اسلامی معلومات بھی موجود ہیں. ایسے دور میں کہیں تبلیغ درست نہیں، کہ ٹی وی کا استعمال صحیح نہیں. انٹرنیٹ کے لیے کمپیوٹر کی ضرورت ہے، ٹی وی کی ضرورت نہیں. ٹی وی کے استعمال کو جائز کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا بہانہ نہیں چل سکتا. تمام احادیث کی کتب میں جو عالم اسلام میں مردد ہیں، ان میں بے شمار احادیث غلط ہیں، صحیح نہیں. کم و بیش 1400 سال ہو گئے علماء اسلام، خاص طور پر علماء اہل حدیث نے ان احادیث کو علیحدہ کر کے اور اغلاط سے پاک کر کے یکجا کیوں نہیں کیا تاکہ لوگوں کو ان بھول بھلیوں سے نجات دلوائی جائے؟ آج بھی موقع ہے کہ آپ لوگ یہ کام متفقہ طور پر کیجیے. یہ کام ہو چکا ہے. امام بخاری نے 600,000 احادیث میں سے اپنی کتاب بخاری شریف جمع کی، چھوٹا سا مجموعہ. اس کے بعد دوسرے محدثین نے صحیح اور ضعیف کو علیحدہ کر دیا. حال ہی میں محدث البانی نے، ناصر الدین البانی نے سلسلہ احادیث الصحیحہ اور ضعیفہ مرتب کیا، جس میں صحیح احادیث کو علیحدہ کر دیا، ضعیف اور موضوع کو علیحدہ کر دیا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم علم حاصل نہیں کرتے. علم پڑھے تو ہمیں پتہ لگے کہ یہ احادیث علیحدہ علیحدہ ہو گئی ہے کہ نہیں. علم سے دور رہتے ہیں اور بس بے علمی کی وجہ سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ کیوں نہیں لوگوں نے اس کو علیحدہ کر دیا. احادیث صحیح اور ضعیف علیحدہ ہو چکی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.